أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به رواه الإمام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات آج جمعۃ الوداع ہے بعض سالوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں پانچ جمعے آ جاتے ہیں لیکن اس سال ہمیں چار ہی جمعے رمضان میں نصیب ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جمعے میں میں نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 23 رکوع کی 6 آیات میں روزے کا حکم، اس کی تدریجی فرضیت، کہ پہلے وہ واجب علی التخیر تھا پھر واجب علی التعیین ہوا، پہلے حضور نے ہر مہینے میں صرف 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا مسلمانوں کو مدینے آنے کے بعد، مکی دور میں ہمیں روزے کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا. یہ 3 دن تھے ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ، ان کو ایام 20 کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ روشن راتوں والے دن ہیں. ظاہر ہے کہ چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں یہ جو شبیں ہیں یہ روشن راتیں ہیں، تو ابیض کی جمع 20 ہے، ان روشن راتوں کے حوالے سے ان کو ایام 20 کہتے ہیں. بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ ہر مہینے میں یہ 3 روزے نفلی رکھتے تھے. یہ پہلا جو معاملہ تھا یہ اس لیے کہ چونکہ عرب میں یہ عبادت پہلے سے موجود نہ تھی اور لوگ اس سے مانوس نہ تھے، لہذا ابتداء انہیں اس سے مانوس کیا گیا، اور اس کے بعد 100ویں رمضان کا وہ حکم آیا کہ جو ان آیات مبارکہ میں ہے کہ جو میں نے ابھی تلاوت کی. تو روزے کا حکم، اس کی تدریجی فرضیت، مجرد روزے کی غرض و غایت کیا ہے، روزے کے لیے رمضان مبارک کو جو چنا گیا اس کی علت کیا ہے، پھر رمضان مبارک میں جو یہ دو گنا پروگرام رکھ دیا گیا، دن میں صیام رات کو قیام، متعدد احادیث میں یہ بالکل پیرلل چیزوں کی حیثیت سے مذکور ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طریقے سے وہ حدیث تو اس چار ورقے میں بھی ہے جو یہاں تقسیم ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، و روزہ عرض کرے گا، اے رب پروردگار، منعتہ، میں نے تیرے اس بندے کو رو کے رکھا تام اب شہوات بن نہار دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہش کے پورا کرنے سے فشفعنی فی تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما اور قرآن یہ کہے گا منعتہ النوم باللیل میں نے رات کو اسے سونے سے رو کے رکھا فشفعنی فی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما حضور فرماتے فیشفعان ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں اب یہ دو عادشہ پروگرام جو ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے اس سے حکمت صوم میں کیا ڈائمنشن جو ہے اس کا اضافہ ہوا پھر یہ کہ ابتدائی احکام کیا تھے پھر تکمیلی احکام کیا ہے اس رکوع کی جو پانچویں آیت ہے بڑی لمبی آیت ہے جس میں روزے کی وہ جو حیت ہے جو ہم اس وقت اختیار کیے ہوئے ہیں صبح کی سحری ہے کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے پھر یہ کہ روزے کو مکمل کرو رات تک باقی یہ کہ جب رات شروع ہو گئی تو اب روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے کھانے پینے کی بھی آزادی ہے اور تعلق زر و شو پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے اوہل لکم لفظ کو وہ طویل آئے تھے تو میں نے ان پانچ آیات کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر ان کے بارے میں کچھ وضاحتیں کی تھی اب دو باتیں آج میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا ایک تو جو چھٹی آیت رہ گئی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں عرض کروں اور دوسرے یہ کہ ذرا گہرائی میں اتر کر یہ جو اسلامی عبادات ہیں ان میں جو روزے کا ایک خصوصی مقام ہے امتیازی مقام ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگرچہ اللہ کے فضل و کرم سے اب آج یہ چوبیسواں روزہ ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی ہے اور اب پانچ نہیں تو زیادہ سے زیادہ چھ لیکن غالب امکان یہ ہے کہ پانچ ہی روزے اور ہیں اس اعتبار سے شاید یہ محسوس ہو کہ اب یہ آخری دموں پر آ کر یہ گفتگو بے محل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے لیکن اسے اس کا شعور نہیں ہوتا میں امید کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کی ان برکات سے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سو کو نوازا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کا شعور نہ ہو جب آج صبح میں یہ سوچ رہا تھا تو مجھے اپنے میٹرک کے زمانے کی جو وہ انگریزی ہم نے کچھ پڑھی تھی تو انگریزی ایک نظم تھی ڈیفوڈلز اس کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ بٹ لٹل تھاٹ وٹ ویلتھ دی سین ٹو می ہیڈ براٹ ایک منظر میں نے دیکھا میں دیکھتا رہا کچھ لطف اندوز بھی ہوا وقتی طور پر لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس منظر نے مجھے کون سی مستقل دولت عطا کر دی یہ مجھے بعد میں احساس ہوا شاعر کہتا ہے کہ وہ جو میں نے سرسبز و شاداب منظر دیکھا تھا پھولوں کے تختے جو ہے ہوا میں لہرا رہے تھے تو اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ہم سب کو بھی تجربہ ہے طبیعت پر پشمردگی طاری ہوتی ہے اور میں کہیں تنہائی میں خاموش اداس لیٹا ہوتا ہوں تو اچانک وہ منظر پھر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر میری پشمردگی دور ہو جاتی ہے تو یہ وہ مستقل دولت تھی جو مجھے اس منظر کو دیکھنے سے حاصل ہوئی لیکن اس وقت مجھے اس کا شعور نہیں تھا تو ہو سکتا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سو کو اس رمضان مبارک میں روزے اور قیام کی جو برکات ہیں ان سے نوازا ہو لیکن ہمیں شعور نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی آج کی میری اس گفتگو سے ان میں اس کا وہ احساس اور شعور جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو پیدا ہوگا کم ہے تو انشاءاللہ بڑھ جائے گا دیکھیے روزے کے موضوع پر اصل میں تین لیولز ہیں مختلف اور ان تینوں لیولز کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے یہ کہ مجرد صوم روزے کی عبادت یہ روزے کی عبادت کسی بھی مہینے میں ہوتی کچھ بھی اس کے احکام ہوتے لیکن اس کا ایک نتیجہ جو ہے بالکل ظاہر و باہر ہے جس کو ہم عام طور پر تعبیر کرتے ہیں لفظ ضبط نفس سے انسان میں ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرے یہ نہ ہو کہ اپنے نفسانی تقاضوں کا وہ بالکل غلام بن کر رہ جائے کہ جو تقاضا اندر سے ابھرا اس کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا بلکہ کم سے کم کوئی ڈسکریشن تو ایکسرسائز کر سکے کہ کون سی بات کرنے کی ہے کون سی نہیں کرنے کی ہے. ہر مہذب انسان کو اس کی ضرورت ہے, ہر مہذب انسان کو. کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی شخص کی کسی بات پر غصہ آیا, لیکن اگر آپ مہذب انسان ہیں تو غصے کو پی جاتے ہیں. حالانکہ غصے کا تقاضا تو ہوتا ہے کہ اسے آستینیں چڑھا لے اور آپ اس کا منہ نوچ لیں کہ جس نے وہ بات کہی ہے, لیکن یہ کہ ایک مہذب انسان سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں. اگر مجھے اس سے انتقام لینا ہی ہے تو وہ کون سی بہترین شکل ہوگی انتقام کی. اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ پھر وہ حیوانات کی سطح پر ہے. تو یہ گویا کہ ہر مہذب انسان کی ضرورت ہے کہ اسے اپنے اوپر ایک کنٹرول حاصل ہو. اس کو ضبط نفس سے ہم تعبیر کرتے ہیں سیلف کنٹرول. اور قرآن مجید میں جو سیلف کنٹرول ایک مسلمان کو درکار ہے اس کا نام تقویٰ رکھا ہے. کہ یہاں صرف سیلف کنٹرول نہیں ہے بلکہ سیلف کنٹرول ہے اللہ کے احکام کے مطابق. ایک تو یہ کہ آپ نے خود ایک فیصلہ کیا کہ میرے نفس کا یہ تقاضا میں پورا کروں یا نہ کروں, یہ بھی کسی میں صلاحیت پیدا ہو گئی تو بہت غنیمت ہے. جس میں یہ بھی نہیں ہو تو نرا حیوان ہے. وہ گویا کہ انسانیت کی سطح پر تو آ گیا نا, جس نے کم سے کم اپنے یہ جو اینیمل پیشنز ہیں یا اینیمل انسٹنکٹس ہیں, حیوانی جبلتیں اور حیوانی خواہشات, ان کے اوپر اتنا کنٹرول کر لیا کہ سوچ سمجھ کر چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگرچہ یہ اس کی سوچ اپنی ہے, وہ کسی بالا تر قانون کو نہیں مان رہا, کسی خدائی شریعت کا وہ قائل نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال وہ اپنے ان پیشنز کو اور اپنی ان خواہشات کو اپنی جو بھی ڈسکریشن ہے اس کے تحت استعمال کرتا ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ ایک مہذب انسان جو بھی مہذب ہوگا اس کا یہ بنیادی تقاضا ہے, لیکن مسلمان اس کا تقاضا اس سے بالا تر ہے. وہ اپنے نفس کو اپنے تابع نہیں کرنا چاہتا, اللہ کے تابع کرنا چاہتا ہے کہ جو حکم اللہ کا ہے وہ میں بجا لاؤں. میرے اندر سے بھوک کا داعیہ ابھرا ہے لیکن حلال ذریعے سے میں اس کو پورا کروں جس کو اللہ نے حلال کیا. میرے اندر سے خواہش نفس کا تقاضا ابھرا ہے لیکن میں اس کی تسکین حلال ذریعے سے کروں جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا. اس میں میری سوچ میرا خیال وہ اپنی جگہ سے نکل گیا, بلکہ یہاں در حقیقت انسان اپنے نفس کے داعیات کو تقاضوں کو اللہ کی شریعت کے تابع کر دے, یہ ہے اس کا نام تقویٰ ہے. اب آپ نے نوٹ کیا کہ جو پہلی آیت ہے اس میں بھی یہی لفظ تقویٰ آیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور پھر جو پانچویں آیت ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے اسی پر, کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. چھ میں سے دو آیتیں ختم ہوئی اسی پر, ہم اپنے یہ احکام اس لیے بیان کر رہے ہیں واضح طور پر لوگوں کے لیے تاکہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اب یہ تقویٰ کیا ہے اس کو جان لیجئے کہ ایک تصور ہمارے ہاں تقویٰ کا ہے بڑا سرسری سا, ظاہری سا, اوپرا سا. وہ تو یہ ہے کہ کچھ بس مزہ قطع کو خاص قسم کے لباس, خاص قسم کی شکل صورت بنائی اور متقی بن گئے. قرآن مجید نے اسی رکوع میں جو آخری آیت ہے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے ان پانچ آیات کے ساتھ, بظاہر مضمون کوئی ظاہر تعلق موجود نہیں. آخری آیت کیا ہے, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں پر مت کھاؤ. جائز ذرائع سے ایک دوسرے سے کماتا ہے انسان, محنت کرتا ہے, مزدوری لیتا ہے, جائز ذریعہ ہے. اسی طریقے سے کسی نے کاروبار کیا, اس نے کوئی چیز خریدی تھی 100 روپے کی, 110 روپے کی بیچی ہے, جائز ہے اس کے لیے 10 روپیہ جائز ہے. یا وراثت ہے کسی کو ملی ہے, جائز طریقے پر مال ملا ہے. کسی نے کسی کو ہبا کر دیا ہے, جائز طریقے پر ملا ہے. کسی نے کسی کو کوئی شے ہدیہ کی ہے, جائز طریقے سے آپ کو ملی ہے. لیکن یہ کہ ناجائز طریقہ کو استعمال نہ کرو, اور خاص طور پر ایک ناجائز طریقہ, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, کہ تم اپنے اموال کو ذریعہ بنا لو حکام تک پہنچنے کا. بہت سے دولت مند لوگ یہ کرتے ہیں, پارٹیاں دے رہے ہیں, کو خاص ریسپشنز ہو رہے ہیں اور ان کے لیے خاص اہتمام کیا جا رہا ہے, ڈالیاں پیش کی جا رہی ہیں اور رشوتیں پیش کی جا رہی ہیں. وہ رشوت ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ان کوائنز ہی ہو, وہ نقدی کی شکل میں, رشوت دینے کی بہت سی شکلیں, ابلائز کرنے کی بے شمار صورتیں. اپنی دولت کو اس طریقے سے استعمال کر کے حکام تک اپنی رسائی بہم پہنچا لینا تاکہ ان کو جو اختیارات حاصل ہیں ان کے ناجائز استعمال کے ذریعے سے تم لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے لوگوں کی جو جائز ملکیتیں ہیں ان کو ہڑپ کرو، اور تم ان حکام کو جو معاشرے نے اختیارات دیے ہیں ان کے پاس جو امانت ہے ان کو اس امانت میں خیانت پر آمادہ کرو کہ وہ دوسروں کے حقوق تمہیں دے دیں. یہ ہے وہ آیہ مبارکہ کے بظاہر، اس میں نہ روزے کا ذکر، نہ اس میں لفظاً تقویٰ کا ذکر، نہ اس میں کسی روحانیت کا ذکر، نہ رمضان کا ذکر. لیکن اس مقام پر جن لوگوں نے بھی یہ قرآن مجید میں رکوعوں کے نشان لگائے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نشان حضور کے لگائے ہوئے نہیں ہیں. حضور کے اور صحابہ کے دور میں نہ پاروں کی تقسیم تھی نہ رکوعوں کی تقسیم تھی، بس یہ سورتیں تھیں، 114 سورتیں، اور سورتیں جو ہیں وہ منزلوں کی شکل میں، احزاب کی سورتوں میں ان کی ایک گروپنگ تھی، پہلی منزل، دوسری، تیسری، 7 منزلیں ہیں، تاکہ ایک مسلمان روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرے، ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیا تھا. باقی یہ رکوعوں کا معاملہ، پاروں کا معاملہ، اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو یہ زیر زبر بھی نہیں تھے حضور کے زمانے میں، یہ بھی بعد میں لگے. اسی طریقے سے یہ نقطے بھی نہیں تھے، یہ بھی بعد میں لگے. ایک اہل عرب وہ تو تھے، اہل زبان وہ تو جانتے تھے عبارت کو، جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بہت سے منشی لوگ بڑی شکستہ تحریر لکھتے ہیں، وہ نقطے کہاں لگاتے ہیں؟ وہ تو امید کرتے ہیں کہ پڑھنے والا بھی پڑھا لکھا ہوگا، وہ سمجھے گا کہ یہاں کون سا لفظ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں سین ہے یا شین ہے، نقطے لگانے کی ضرورت نہیں. تو عربوں کو کوئی ضرورت نہ نقطوں کی تھی، نہ یہ اوقاف اور رموز جو ہے یہاں رکو اور یہاں، یہ بھی نہیں تھی. یہ سب بعد میں تسہیل کی ہے، آسانی کی ہے لوگوں نے، ہم لوگوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، کہ جن کے لیے عربی زبان جو ہے مادری زبان نہیں، انہیں کیا پتا یہاں شین ہے کہ سین ہے، ان کے لیے ضروری غواد ہے کہ سواد ہے. تو یہ بات کی چیزیں، بہرحال جن لوگوں نے رکوعوں کے نشان لگائے، کہیں کہیں تو مجھے ان سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر میں ان کی ذہانت اور ان کے تدبر پر یقیناً میں انہیں یعنی ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اپنے دل ہی دل میں، کہ یہاں پر بہت صحیح مقام. تو یہ چھٹی آیت ان آیات کے ساتھ ایڈ کر کے اس رکوع میں شامل کرنا، اس میں بڑی گہری بات سامنے آ گئی، اور وہ کیا کہ در حقیقت تقوی کا جو معیار ہے وہ عقل حلال ہے اور کوئی شے، دوسری چیزیں تابع ہو جائیں، لیکن کسوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی معاش کے ضمن میں جائز اور ناجائز میں فرق کر سکتا ہے، اگر وہ حرام میں منہ نہیں مارتا تب تو متقی ہے، اور اگر وہ حرام طریقے سے مال حرف کر رہا ہے. چنانچہ جو بنی اسرائیل کے علماء اور صوفیاء تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الزام آیا ہے، ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ جو لوگ ہیں جو نذرانے وصول کرتے ہیں اور جو فتوا فروشی کرتے ہیں، جن کا کاروبار ہو گیا دین فروشی، یہ لوگ حرام ذریعے سے حرف کر رہے ہیں لوگوں کے مال. تو یہ حرام ذریعے سے یہ نہ سمجھئے کہ صرف جو راشی افسر ہے وہی حرام کھاتے ہیں، حرام تو جب منہ کو لگ جائے انسان کے تو اچھے اچھے لوگوں کا آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ عقل حلال تو واقعتا اس معاشرے میں مشکل ترین شے ہے، مشکل ترین چیز عقل حلال ہے. تو یہاں در حقیقت اس آیت نے آ کے واضح کر دیا کہ یہ جو پہلی منزل ہے روزے کی یعنی تقوی، یہ تو میں ابھی پہلی منزل کی بات کر رہا ہوں، اس کی بھی کسوٹی یہ ہے، ہر شخص اس پر اپنے آپ کو پرکھے سوچے. اور میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں آنے کا اگر یہ کہ ہم سوچنے پر بھی آمادہ نہ ہوں، اپنے غریبانوں میں جھانکنے پر بھی آمادہ نہ ہوں. ہر شخص اپنی معاش کا جائزہ لے، آیا وہ جائز ہے یا ناجائز، یا اس میں جائز اور ناجائز گڑبڑ کر دیے، ناجائز جو ہے اس کو نکالنے کا ایک عزم مسمم کر لے. اگر یہ عزم مسمم بھی اس رمضان میں ہو گیا تو معلوم ہوا کہ رمضان سے کچھ نہ کچھ برکت حاصل ہوئی، رمضان سے جو فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا ہم نے وہ فائدہ اٹھایا. اب دیکھیے اسی میں ہمارے معاشرے میں کتنے عام ہو چکے معاملے، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اور عام چیزیں کھانے پینے کی ان میں ملاوٹ، اس سے آگے بڑھ کر ادویات میں ملاوٹ، جو مریضوں کے لیے جان بنانے کے لیے چیزیں، جان بچانے کے لیے جو بنائی جا رہی ہیں ان میں ملاوٹ. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہماری قومی اور ملی زندگی، اس میں عقل حلال کا تو انسان کا کوئی ادھر رجحان رہا ہی نہیں. اسے ہم نے سمجھا یہ شاید ہمارے دین سے متعلق نہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ تو کاروبار ہے، یہ چلتا ہے دنیا میں، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. بڑے بڑے لوگ ہیں تو کون ہوگا ان میں سے جو سودی لین دین سے اپنے آپ کو پاک کر سکے اس معاشرے کے اندر. بڑے کاروبار کا جزو لازم جو ہے وہ سود بن گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر سطح پر، عوامی سطح پر، پرچون فروش کی سطح پر، چھابڑی فروش کی سطح پر، اسی طریقے سے بڑا کاروبار، یہ ساری کی ساری چیزیں آج جو ہے عقل حرام ان کے اندر اس طرح پیوست ہو چکا ہے کہ واقعتاً آسان نہیں اس کا نکالنا. ایک بڑے عزم مصمم کی ضرورت ہے، اور وہ عزم مصمم اگر رمضان مبارک سے ہمیں حاصل نہ ہوا تو پھر کیا حاصل ہو؟ پھر تو بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی کہ بس کچھ فاقے تھے جو ہم نے جھیل لیے، فاقے کرنے کی مشق تو ہمیں ہو گئی، اس سے آگے کچھ نہیں، تقوی نام کی کوئی شے پیدا نہیں. حضور نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صوم الا جوع، کتنے ہی روزے دار ایسے جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، کوئی ہاتھ پلے نہیں پڑتا. بلکہ میں نے یہ شعر غالباً ہر سال آپ کو سنایا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، رمضان آیا، 30 روزے بھی رکھے، تراویاں بھی پڑھی، رمضان گزر گیا، لیکن ہماری سیرت اور کردار میں قطعاً سر منہ فرق واقع نہیں. گویا کہ وہی بات ہے کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، موسم بہار آیا تو تھا گزر گیا. اور اسی کا کیا ہے ذکر، حج جیسی عبادت جس کو اللہ حضور نے ان چیزوں میں شمار کیا ہے کہ جو انسان کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. کسی شخص کا کفر سے اسلام میں آ جانا، ہجرت کرنا، گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے نکل جانا، یہ دو چیزیں، اور تیسری چیز ہے حج مبرور کہ پچھلی پوری زندگی جو اس کے گناہ معاف ہو جائے. لیکن وہ حج ہمارے ہاں وہ حج جیسی عظیم عبادت جو ہے اس کا حال کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم، کہ ہر سال جو یہ کہیں ہم گنتے ہیں 3 ملین 2.5 ملین 25 لاکھ 30 لاکھ افراد، اگر ان لوگوں نے واقعتاً وہ حج اس انداز میں کیا ہو تو دنیا میں تہلکہ مچ جائے، دنیا میں انقلاب عظیم آ جائے، اگر وہ برکات جو حج سے حاصل ہونی چاہیے حاصل ہو جائے. ہوتا یہی ہے کہ گئے اور آئے، اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لکھوا لیا، اللہ اللہ خیر صلاح. اور آج کے زمانے میں کچھ ذرا صاحب ثروت لوگوں کے لیے تو ایک ایکسکرشن بھی بن گیا ہے، آخر سیر کرنے امریکہ جاتے تو یہ بھی جانا دیکھا ہے سیر، تماشا اس کے سوا کچھ نہیں. اس لیے کہ جو لوگ عین حج کے دوران بھی نمازیں نہ پڑھتے ہو ذرا غور تو کیجئے، پہلے کا کیا سوال ہے، مقیم ہے وہاں نمازیں نہیں پڑھ رہے، حج کے لیے آئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ حج کیا ہے، یہ تو ایک پکنک ہے، ایکسکرشن ہے. بہرحال یہ اللہ نہ کرے کہ ہماری اکثریت اس کیفیت میں مبتلا ہو. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس روزے سے ہم وہ تقویٰ جو اس کی ابتدائی منزل ہے، پہلی سطح ہے یہ ابھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کا معیار وہ ہے جو قرآن نے خود دے دیا کہ حرام خوری سے بچو، اپنی معاش کا جائزہ لو، دیکھو کہ اس میں کہیں کوئی حرام کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے، اور ایک عزم مصمم کرو، اور اس کو اپنے دل میں ایک ارادے کی حیثیت سے قائم کر کے یہ بقیہ 5 روزے اگر اس طرح دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے، اللہم یسر لنا امورنا کلہا، اے اللہ ہمارے لیے ہمیں غنی کر دے، اغننا بفضل کام من سواک، اور اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما اور حرام سے مستغنی کر دے، تو یہ چیزیں جو ہے اس کا ایک عزم ہو، ارادہ ہو، اور ان دنوں میں خاص طور پر شعوری طور پر اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر، یہ کہ یہ عشرہ اخیرہ ہے، یہ رمضان مبارک کا یوں سمجھیے کہ کلائمیکس ہے، اس کے 4 دن آج گزر جائیں گے، 5 پھر بھی باقی ہیں. پھر یہ کہ ابھی 3 جو ہے تاک شبیں باقی ہیں، 25, 27, 29، جن میں کہ غالب امکان ہے کہ لیلۃ القدر ہو، اور لیلۃ القدر کی دعا اگر یہ ہو کہ اللہ ہمیں عقل حلال کی توفیق عطا فرما، میں نے فیصلہ کر لیا پروردگار لیکن تیری ہی مدد اور تیری ہی توفیق اور تیری ہی تحصیل سے میں اس پر کارمند رہ سکوں گا، اس کے لیے خصوصی دعا کیجئے. تو یہ تو پہلی بات ہے اس رمضان کے ذکر. اب اس سے ذرا نیچے آئیے، یہاں مسئلہ آتا ہے ذرا اور گہرائی میں اتر کر قرآن مجید کے حکمت و فلسفے کا، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت روزہ اصل میں انسان کی روح کی تقویت کا سامان ہے. بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں یہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، مغربی فکر اور فلسفہ، اس کا غلبہ ہے ہمارے ذہنوں پر. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی بات نہیں ہے کہ روح کوئی علیحدہ چیز ہے ہمارے اس جسد سے. اکثر لوگ اسے روح حیات سے کنفیوز کرتے ہیں، لائف، حیات. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ زندگی تو بلی میں بھی ہے، بکری میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، بلکہ ہمیں تو یہ معلوم ہے آج کہ گھاس کے تنکے میں بھی زندگی ہے، وہ بھی زندہ ہے. بایولوجیکل لائف جسے آپ کہتے ہیں، حیات، وہ حیاتیاتی جو بنیاد اور اساس ہے، وہ تو نباتات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے. تو انسان کا معاملہ بھی اگر وہی کچھ ہے تو پھر کیا فرق عظیم اس کے اندر ہوا کہ جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بن گیا. تو انہیں اصل میں قرآن مجید کی طرف اور اس کے یہ پہلو اصل میں تاحال میں یہ سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ تحریک رجوع الی القرآن کی میں نے تفصیل بڑی بیان کی، دو تین تقریریں کی اس موضوع پر، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اور میں اس رائے کا حامل ہوں کہ قرآن رفتہ رفتہ کھل رہا ہے، قرآن کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے. یہ اب ایک بند کتاب نہیں رہی جیسے تھی، بلکہ اب یہ کتاب مبین، جیسے کہ قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ واقعی کھل رہی ہے، لوگوں کی توجہ ہے. بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں اس دور میں، جتنی اس زمانے میں لکھی گئی شاید کبھی نہیں لکھی گئی. اردو میں کتنی تفاسیر کا ذخیرہ آ چکا ہے، وہ میں نے اس کا ایک جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآنی حقائق و معارف کے بعض گوشے ایسے جو ابھی تک بالکل تاریکی میں ہیں، اور ہمارے جو جید علماء ہیں، جو قدیم علماء ہیں، وہ بھی جدید جو نقطۂ نظر ہے اس سے اس درجے مرعوب ہو گئے کہ وہ بھی ان گوشوں کو نمایاں کرتے ہوئے کچھ گھبراتے ہیں، کچھ جھجک سی ہے. وہ جو اکبر کا شعر ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، وہ اس کا کچھ ایسی دہشت بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم روح کا نام لیں گے، روحانیت کا ذکر کریں گے تو دنیا کیا کہے گی، یہ دکیالوسی لوگ ہیں. چاہے وہ اپنی جگہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح باشگاف الفاظ میں بیان کرنے کی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمت نہیں کرتے. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ جب تک یہ گوشہ نہیں سامنے آئے گا، قرآن مجید کی حکمت اصل اور جو اس کی اصل بنیاد ہے وہ لوگوں کے سامنے روشن ہوگی ہی نہیں. یہ حقائق جو ہیں بڑے اہم حقائق، کہ انسان در حقیقت صرف ایک حیوان نہیں ہے، اس میں صرف وہ حیات نہیں ہے کہ جو اور حیوانات میں ہے. اس جسم اور حیات، زندگی، اس دونوں کے مجموعے سے ہمارا حیوانی وجود مکمل ہوا، اور ہمارا ایک مستقل وجود ہے جو اس سے علیحدہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا اس پر دار و مدار نہیں ہے، اور وہ ہمارا روحانی وجود ہے، وہ ہماری روح. ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے. کیسے ملا دیا گیا یہ ہم نہیں جانتے. جس طریقے سے کہ جسد کا جو جان کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے، آج بھی ہمیں معلوم نہیں. وہ حیات جو ہے وہ اس جسم میں کس طریقے سے جڑی ہے، کیسے جاری اور ساری ہے، کس عضو سے اس کا تعلق ہے، آیا دل سے تعلق ہے، دماغ سے تعلق ہے، پھیپھڑوں سے تعلق ہے، کس چیز سے تعلق، ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ کہ اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ایک شے ہے، جان، جان نکل گئی، جسم پورا پڑا ہوا ہے، جسم میں تو کوئی کمی نہیں آئی، جان نکل گئی، معلوم ہوا کہ جان کوئی شے ہے جو اس میں رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، اور وہ علیحدہ ہو گئی ہے، لیکن ان کو جوڑا ہے اللہ نے، جان کو جسم کے ساتھ. لیکن جان اور جسم مل کر وہ ہمارا حیوانی وجود بنا، اور اس کے ساتھ علیحدہ ایک مستقل وجود ہے، روحانی وجود. یہ دونوں وجود جمع کر دیے گئے ہیں تب انسان وجود میں آیا ہے. اور در حقیقت یہی وہ وجود ہے روحانی ہمارا، وہ اتنا اعلیٰ اور عرفا ہے، اتنا بلند ہے اور برتر ہے، کہ در حقیقت اللہ نے جو جھکوایا فرشتوں کو تو اس کے سامنے جھکوایا، حیوان آدم کے سامنے نہیں جھکوایا. وہ جو روح ہے آدم، وہ جو اس میں پھوٹی گئی. چنانچہ میں نے اپنے اس کتاب سے میں عظمت صوم میں وہ دونوں مقامات کوٹ کیے، سورہ ہجر اور سورہ صاد، دونوں جگہ وہ آیت آئی ہے بغیر کسی فرق کے، کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، اور ایک جگہ آیا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. فرق صرف یہ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے، گارے سے، سلے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھٹکھٹانے لگا ہے، اور میں جب اسے بنا لوں اس کی نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو یہ عظمت آدم در حقیقت اس روح ملکوتی کی بنیاد پر ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ اسے اپنی ذات کی طرح منسوب کر رہا ہے. روحی روحی میں تو ہر مسلمان جانتا ہے، عام آدمی بھی جانتا ہے. یہ جو یہ لگی ہے اس میں قلمی میرا قلم، یدی میرا ہاتھ، ابھی میرے والد، امی میری ماں، تو روحی میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. اگرچہ ہم معاذ اللہ یہ قطعا نہیں کہیں گے کہ یہ جز ہے ذات باری تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے کہ اس کے کوئی اجزاء ہو. جو پھونکی گئی تھی آدم میں وہ اتنی جلیل القدر ہے، اتنی رفیع الشان ہے، اتنی اعلی مرتبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف وہ جو یا ہے متکلم کا اس کے ساتھ نسبت دی. وہ ہے اصل میں عظمت انسان کی. اور یہ جو میں نے حدیث آج آپ کو سنائی اور یہ متعدد احادیث میں مضمون آیا ہے اس کا تعلق اس سے، یہ میں نے جو روایت آپ کو سنائی تھی یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. میں نے اپنے کتاب کے شروع میں ان روایات کا ایک خلاصہ درج کر دیا ہے. وہ روایت بڑی عجیب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے آگے رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے. تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس میں حضور اللہ کی کوئی بات نقل فرمائے اس صراحت کے ساتھ. ویسے تو یہ ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کا فرمایا ہوا ہے، لیکن یہ کہ جہاں صراحت فرما دے حضور کے اللہ یوں کہتے تو وہ گویا کہ عام احادیث سے علیحدہ ہو گئی، اس کا ایک اونچا درجہ ہو گیا، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو روایت کے اعتبار سے نہایت اہم اور مستند کے بخاری کی روایت، اور اس اعتبار سے کہ یہ حدیث قدسی ہے اس کا درجہ بلند. اور اس کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ، جتنی بھی نیکیاں ابن آدم کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہیں، الا الصوم سوائے روزے کے، فإنه لی اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اور بعد ہمارے اہل علم اس کو پڑھتے وانا اجزا بہی، اس کی جزا میں خود ہوں، باقی اعمال کا تو بدلہ ملے گا. ایک اور حدیث میں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کل عمل ابن آدم یضاف الحسنت بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ بنی آدم کے ابن آدم کے تمام اعمال جو ہے ان کا اللہ تعالی بہت بہا چڑھا کر نیکیوں کا بدلہ دے گا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، سوائے روزے کے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا، یا یہ کہ میں خود ہی اس کی جزا دوں. اب یہ حدیث ہے کہ جس کو اگر سمجھے تو روزے کی وہ عظمت جو ہے وہ گہرائی میں اتر کر سامنے آئے. در حقیقت یہ جو روح ہے انسانی ہے جس کو کہ اللہ نے اپنی طرح منسوب کیا، اس روح کے لیے ہے در حقیقت یہ روزے اور رمضان کا پروگرام، لہذا اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. جب روح کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے تو جو عبادت خاص اس روح کی تقویت کے لیے اس نے عطا فرمائی وہ بھی تو گویا اللہ کے لیے ہوئی. یہ ہے اس میں وہ منطقی ربط. اب یہ سوچئے کہ یہ روح کو کس طریقے سے روزے اور قرآن مجید سے تقویت حاصل ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس میں کوٹ بھی کیا ہے اس دور کے ہمارے بہت بڑے مذہبی مصنف، مؤلف، متکلم، لیکن ان کا بھی حال یہ ہے کہ انہوں نے اس نظریے کی نفی کی ہے کہ روح جو ہے وہ جسم سے علیحدہ کوئی شے ہے اور اس کا کوئی تقاضا جسم کے تقاضوں سے متضاد ہے. پہلی تو یہ حماقت ہے کہ اس کو ذہن سے نکال دیجیے. واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. انسان مجموعہ ازداد ہے، اور یہ باتیں ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ سمجھی اور کس خوبصورتی سے بیان کیا، وہ شہ سازی کے اس شعر سے ظاہر ہے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ ود حیوان. یہ ابن آدم جو ہے یہ عجیب توتو کا مربع ہے، اس میں متضاد تقاضے ہیں کہ ایک طرف اس میں فرشتہ بھی موجود ہے دوسری طرف حیوان بھی موجود ہے. انسان اس کے سارے تقاضے جو ہیں اس کے حیوانی وہی ہے جو گھوڑے کے بھی ہیں گدے کے بھی ہیں، جو ہر حیوان کے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے. پیٹ کھانے کو مانتا ہے، شہوت ہے، بقائے نسل ہے، بقائے نو ہے، آرام چاہیے، ساری چیزیں. تو اس میں حیوان بھی ہے لیکن حیوانی نہیں، متضاد اس سے ایک تقاضا ہے. ایک فرشتہ بھی انسان کے اندر موجود ہے، از فرشتہ فرشتہ وز حیوان. تو واقعہ یہ کہ ان دونوں وجودوں کا کی سوچ بالکل مختلف ہے. ہمارا یہ جسد حیوانی اس زمین سے بنا اور اس زمین ہی سے اس کی غذا آتی ہے. چاہے آپ نے گوشت کھایا ہو بکرے کا، لیکن گوشت بکرے کا جو بنا ہے وہ اس گھاس پات سے بنا ہے اور وہ پتوں سے بنا ہے بکری نے جو کھائے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ سورس تو فائنل جو ہے ساری غذا یہیں سے آ رہی ہے. اس لیے کہ انسان کا جسد وہیں سے آیا ہے. منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا. خلقناکم من تراب، کہیں تراب کہیں تین، بہرحال گارا مٹی، چھنا ہوا گارا، یہ سب کیا ہے؟ زمینی سے ہے. اور یہی ہمیں سائنس نے پہنچایا کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی حیات ہے بشمول حیات انسانی، حیواناتی اور نباتاتی حیات کا جو سلسلہ ہے اس کی سورس یہی کرسٹ آف دی ارتھ ہے، یہیں سے بنا. تو یہ ان دونوں چیزوں میں تو دین اور سائنس، مذہب اور سائنس بالکل متفق ہے، کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں. باقی یہ کہ کس طریقے سے بنا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو جزوی بات ہو گئی. لیکن یہ کہ دونوں نے یہ مان لیا کہ یہ سورس ہے، تو جہاں سے ہمارا یہ حیوانی وجود آیا وہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس حیوانی وجود کے رجحانات بھی سفلی ہیں، وہ نیچے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. سورہ آراف میں وہ واقعہ آیا ہے وَلَكِنَّهُ أَقْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا زاہد، بہت بڑا عابد، لیکن یہ کہ وہ نفس کے ایک اغوا اور شیطان کے ایک اغوا سے وہ ایسا اس غلط راستے پر پڑا، وَلَكِنَّهُ أَقْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین ہی کی طرف دستہ چلا گیا. اس لیے کہ یہ ہماری جسمانی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ زمینی ہیں، زمین کی طرف لے کر جائیں گے. وہ جو اقبال نے کہا ہے جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، تو انسان اپنے اس جسد مادی کے اعتبار سے پستی کا مکین ہے. سمر ادر نہ ہو اسفلا سافلین کا مستا، لیکن اس کی وہ روح جو ہے وہ زمینی نہیں ہے، وہ اس خاک سے نہیں آئی. اس کو تو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں. وہ آسمان سے آئی ہے اور موت پر بھی وہ زمین میں دفن نہیں ہوگی، وہ واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ فرشتے جو آتے قبض کرنے کے لیے اسی کو تو آتے، وہ جسد مادی کو تو قبض نہیں کرتے، وہ یہی پڑا رہتا ہے. ہندو اسے جلا دیتے ہیں، اس کی راکھ جو ہے گنگا میں بہا دیتے ہیں، ہم جا کر اسے دفن کر دیتے ہیں. فرشتہ جو لے گیا وہ کیا لے گیا؟ وہ تو اصل شہ لے گیا، وہ جان کے ساتھ لپٹی ہوئی وہ روح وہ قبض کر کے لے گیا ہے، اور باقی جسد مادی لے گیا. اب یہ جان لیجئے کہ ہماری جو رہتی ہے توجہ اکثر و بیشتر وہ اپنے اس جسد مادی کی طرف ہے. اس کی فکر تو پوری ہے، اسے کھلائیں پلائیں، ذرا جسم بیمار ہو جائے اعلیٰ سے اعلیٰ علاج، انگلستان جا پہنچے، امریکہ جا پہنچے علاج کے لیے، اس کی کوئی کل بگڑنے نہ پائے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبودار صابن لا کر، اور نہ معلوم کتنے سینکڑوں روپے کے یوڈی کلونز اور نہ معلوم کہاں کہاں کے، وہ اس کو معطر رکھنے کے لیے. تو جسم کا تو پورا احساس ہم سب کو ہے، اپنے بس پر سے ہر ایک اس کی فکر کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، سجاتا ہے، دھوتا ہے، صاف رکھتا ہے، اس کی کوئی کل بگڑتی ہے تو اس کی اصلاح کی فوراً کوشش کرتا ہے. لیکن اس روح کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، وہ بڑی نگلیکٹڈ رہتی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. بلکہ اس دور کا المیہ تو یہ ہے کہ اس کا اقرار ہی نہیں تو توجہ کیا ہوگی. پہلے تو انسان مانے کہ کوئی شے ہے علیحدہ میرے اس جسد مادی سے اور اس جسد حیوانی سے اور اس حیات حیاتیاتی کے علاوہ بھی میری کوئی حقیقت ہے، تب تو کوئی توجہ ہوگی، جب اس کی طرف توجہ ہی نہیں. اور بڑے بڑے متکلمین اسلام اگر اس کا انکار کر رہے ہو کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں، تو یہ میرے نزدیک اس دور کے انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے. اور میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ سورہ حشر میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر لوگ ہمیں بلا دیں گے ہم انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانندہ بن جانا جنہوں نے ہمیں بلا دیا تو ہم نے ان کی اپنی اصل حقیقت جو ہے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دی. اب وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ رہے ہیں, اپنی اس حقیقت سے بالکل غافل ہو گئے. لہذا یہ روح جو ہے یہ سسکتی رہتی ہے, دبی ہوئی ہے, بھوکی اور پیاسی ہے, اسے غذا نہیں ملتی, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. رمضان مبارک میں اللہ تعالی نے اس کیفیت کو برعکس کر دیا. اب ذرا جسم کے تقاضوں کو روکو, کھانے پینے پہ بندشیں ہیں, جنسی خواہش کے اوپر قبضہ ہے. شام کو کھانا کھانے کے بعد جب آدمی بوجھل ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ اب میں لیٹوں, اس وقت کو ماتا کھڑے ہو. گیا سے گیا, گزرے سے گزرا مسلمان جو ہے, جو بہرحال کچھ نہ کچھ مذہب پر چلتا ہے, وہ بھی 20 رکعتیں تو اضافی پڑتا ہے نا. چاہے فرنچیئر میل والا حافظ ملا ہوا ہو, پھر بھی یہ ہے کہ بہرحال گھنٹہ تو لگائے گا, گھنٹے کے بغیر تو گزارا نہیں. لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا ہو کہ اصل میں یہ رمضان کی رات کا تو قیام درکار ہے, قیام اللیل کسے کہتے ہیں, یہ تو رات کا اکثر حصہ جا کر گزارو اس قرآن کے ساتھ. تو اب یہ چیز وہ ہے کہ گویا کہ وہ تقاضے جسم کے دبائے گئے تاکہ وہ جو بوجھ ہے اس روح ملکوتی پر وہ کچھ کم ہو, کچھ اسے بھی سائی آف ریلیف جسے آپ کہتے ہیں, کچھ سانس آئے اسے, کچھ اسے بھی ریلیف ملے, اس بوجھ سے کچھ نجات ملے. یہ تو ہوا یک طرفہ معاملہ صرف روزے کا. اب جو دوسری بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس روح کی غذا ہے وہ اللہ کا کلام. جہاں سے یہ روح آئی ہے وہیں سے اس کا سامان آیا, غذا اس کی غذا وہیں سے آئی. اس روح کو آپ اچھے کھانوں سے تقویت نہیں دے سکتے, پاگل پن ہے جس کا یہ خیال ہو. اچھے کھانے ہیں, اچھی غذا ہے, بڑی بیلنس ڈائٹ ہے, جسم کو تقویت حاصل ہوگی, روح کو نہیں. روح کی تقویت جو ہے وہ صرف جہاں سے یہ خود آئی ہے وہیں سے اس کی تقویت کا سامان آیا ہے. جہاں سے یہ جسد حیوانی آیا وہیں سے اس کی غذا آئی, اور جہاں سے یہ روح آئی, یہ سلون کالی روح قل الروح من امر ربی, یہ تو امر رب ہے, اور امر رب کی غذا کیا ہے؟ کلام ربانی ہے, قرآن اصل میں اس کی غذا ہے. یہ روح جو ہے, میں اس کی تمثیل دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان بے ہوش پڑا ہو اور اگر آپ نے کچھ اس کی کوئی ایسی تدبیر اختیار کی کہ وہ ہوش میں آ گیا, ہوش میں آتے ہی پہلا کام وہ کیا کرتا؟ پانی مانگتا ہے. تو گویا کہ روزے نے انسان کے اندر, اس کی روح کے اندر جو تھوڑا سا اس کو ریلیف ملا وہ ہوش میں آئی, تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہ مائے مبارک, وہ جو انسانی جسم کے لیے جو مقام ہے مائے مبارک کا, وہی اس روح کے لیے اس کلام مبارک کا مقام ہے. اب اس کی بارش برساؤ اس کے اوپر, اس کی پھوار ہو. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. اب یہ راتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور کلام ربانی کی پھوار جو ہے اس روح کے اوپر برساؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے تقویت حاصل ہو. یہ روح جب تقویت پائے گی تو اب کدھر اس کا توجہ ہوگی؟ دیکھیے, میں نے کہا تھا جسد مادی کے لیے اس کا منبع کیا ہے؟ زمین. اس کے لیے غذا کہاں سے آئی؟ زمین کی طرف, زمین سے. اور اس کی توجہ کدھر ہے؟ زمین کی طرف. کل شاہین یجو الاس نہیں, ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اسی کو یہاں قیاس کیجئے. روح کہاں سے آئی؟ اس کا تعلق عالم علوی سے ہے, عالم بالا سے ہے. وہ اس عالم پست کی مکین نہیں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ تو وہاں سے آئی ہے وہیں لوٹ جائے. نمبر دو, اس کی تقویت کا سامان بھی وہیں سے آیا, کلام ربانی. نمبر تین, جب اس کو تقویت حاصل ہو جائے گی تو یہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے مرکز کی طرف, اپنے رب کی طرف. اس کی طرف ایک جذبہ ابھرے گا, اس سے قرب حاصل کرنے کا ایک داعیہ بیدار ہوگا, تقرب اللہ کی خواہش ابھرے گی. یہی ہے کہ جس کو اگلی آیت میں تعبیر فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجیے میں قریب ہوں, کہیں دور نہیں. مجھ سے ہم کلام ہو سکتے ہو جہاں چاہو, کوئی خاص مقام نہیں ہے. ہاں خاص مقامات ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہے, یہ بات دوسری ہے, لیکن یہ نہیں مجھے تو جب چاہو پکارو. آپ کو معلوم ہے قرآن آپ نہیں پڑھ سکیں گے اگر آپ ناپاک ہیں. اگر ناپاکی بڑی ہے تو پڑھ بھی نہیں سکتے. چھوٹی ناپاکی ہے جو وضو سے دور ہو جاتی ہے تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن دعا پر کوئی قدر نہیں. جب چاہو جس حال میں چاہو جا چاہو دعا مانگو. اذا سالك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں چاہے پکارے جب چاہے پکارے. ہاں اس پکارنے کی ایک شرط ہے، فلیستجیبوا لی. یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، دو طرفہ بات ہوگی. مجھے پکارتے ہو تو میری پکار سنو بھی، مجھ سے چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول کروں تو میری پکار پر لبیک کہو تم بھی، مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تمہارے جو کام ہے بنا دوں تو میرے دین کے لیے تن من دھن لگاؤ تم. یہ دو طرفہ کام ہوگا. ان تنصر اللہ ینصرکم فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے طرف توجہ رکھو میری عنایت تمہارے شامل حال رہے گی، کبھی خطا ہو جائے پلٹو میری جناب میں، رجوع کرو توبہ کرو. میں نے بھی اگر اپنی عنایت کی نظر تم سے پھیر لی تھی میں بھی اپنی توجہ کروں گا تمہاری طرف. یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ روح بیدار ہو جائے. یہ روح اور روحانیت یہ اصل حاصل ہے. اور میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا، غیر شعوری طور پر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ہم سب کو ملا ہے، لیکن اس کا شعور، اس کا ادراک، پھر اس دولت کو تھام کر رکھنے اور سنبھال کر رکھنے کی کوشش کہ اگر کوئی رجوع نصیب ہوا اس وقت اللہ کی طرف تو گویا کہ یہ ہماری اس روح کی تقویت ہوئی ہے. اللہ کی طرف متوجہ یہ جسم نہیں ہوتا، اللہ کی طرف متوجہ حیوانیت والا جو ہمارا پہلو وہ نہیں ہوتا. اس کی توجہ تو اپنی خواہشات کی طرف رہتی ہے، اس کی توجہ تو زمین کی طرف ہے. اگر کوئی انابت اللہ، رجوع اللہ، کوئی خشیت، کوئی اللہ کی محبت، کوئی جذبہ ابھرا ہے تولا بھر ماشا بھر، تو اس کو بھی مضبوطی سے تھام لو. جسے کہتے ہیں کہ وہ لمحہ کہ جس لمحے میں کوئی حقیقت منکشف ہو، اس لمحے کو امر بنا دو، وہ اب وہ لمحہ جو ہے مضبوطی سے تھامو اس کو، وہ جانے نہ پائے. اگر وہ وقت گزر گیا اور تم نے حق کی تائید نہ کی تو پھر ہو سکتا ہے یہ لمحہ پھر دوبارہ نہ آئے. تو جو دولت ملی ہے اسے تھامو، سنبھالو، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرو. جو کچھ رمضان میں کرتے آئے ہو اس کو اور آگے بڑھاؤ، قرآن کے ساتھ تمہارا یہ تعلق برقرار رہے، رات اور دن کے اوقات جو ہے قرآن سے آباد ہو. وہ جو دعا شاد آپ نے رمضان مبارک میں بارہا مانگی ہوگی کہ پروردگار ورزقنا تلاوتہ آنا لیل وانا نہار، پروردگار ہمیں اپنے اس کلام کی، تیرا جو یہ کلام عزیز، کلام مجید، کلام حکیم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی تلاوت کی توفیق بھی تجھی سے مانگتے ہیں کہ اس دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس پر تدبر کرنے کی، اس کو اپنا امام اور رہنما اور پیشوا بنانے کی توفیق پائے، اور ہم اسے اپنی زندگیوں کا چراغ بنائیں، اس سے اپنے باطن کو منور کریں، اور اسی کو اپنی پوری زندگی کے اندر اپنی رہنما کتاب بنائیں. یہ جتنا بھی اس کے لیے اہتمام ہو، جتنی بھی اس کے لیے شعوری کوشش ہو، وہ گویا کہ جو بھی یہ روحانی برکات کسی درجے میں حاصل ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی وہ ابتدائی پونجی بن جائے گی جس کو کہ آگے بڑھا کر یہ جو میدان ہے روح کی ترقی، روح کا تزکیہ، روح ملکوتی کو تقویت دے کر اور پھر اس کی توجہ کو مستقل اللہ کی طرف کر دینا، یہی حاصل حیات ہے جان لیجئے. باقی تو حیوانات بھی جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ابھی وہ آیا مبارکہ گزری تھی، آپ میں سے اکثر نے بھی سنی ہوگی لیکن آپ کو تو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ یہ لوگ جو کھاتے پیتے ہیں، یہ لا یاکلون الا کما تاکل الانعام، جیسے یہ چوپائے کھا رہے ہیں، چر چک رہے ہیں، ایسے انسان کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. یہ کھانا پینا، زندگی، سونا جاگنا، پاس دوڑ معاش کی، یہ ساری چیزیں تو بنیادی طور پر اسی دنیا کی زندگی سے متعلق ہیں. اس میں اس روح کا سامان نہیں ہے. روح کے لیے غذا یہ ہے، روح کی تقویت یہاں ہے. اور اس روزے میں گویا کہ یہاں آ کر روزہ اور رمضان یہ دو طرفہ پروگرام ہو گیا کہ مجرد روزے میں تو ذرا دباؤ کم کر دیا اس روح ملکوتی پر، اور قرآن نے آ کر اسے غذا بہم پہنچائی، تقویت کا سامان فراہم کیا. ان دونوں کے نتیجے میں وہ روح بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ. باقی جو بات میں نے عرض کی کہ جب تک اس حقیقت کو نہ سمجھے، دین کے بہت سے بنیادی جو حقائق ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، تو یہ ایک طویل موضوع ہے.
انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، وہ جو عہد الست ہم کر کے آئے تھے وہ کب ہوا، کس نے کیا، ہم تو نہیں تھے، میرا یہ مادی وجود یہ تو 53 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے، یہ 53-54 سال سے پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اس سے پہلے میں کہاں تھا، میں کون تھا، کس حالت میں تھا جس نے عہد کیا تھا الست برب کو، یہ بھی اسی سورہ آراف میں ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو احادیث میں آتا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم کے جسد میں ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، بل آدم و بین روح و جسد کنت نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا، تو یہ کون سی شے نبی تھی، حضور کا جو جسد مادی ہے وہ تو حضرت آدم کی نسل میں بنا ہے، 100 پشتوں کے بعد بنا ہوگا، 150 پشتوں کے بعد بنا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کون سی حقیقت تھی جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، یہ بہت سے حقائق ہیں۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ دل بھی سوچتا ہے، دل میں بھی تفقع ہے، ایک عقل تو یہ ہے جسے ہم جانتے ہیں سب، یہ عقل جو ہے دماغ سے متعلق ہے، قرآن کہتا ہے دل کے اندر ایک عقل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، قرآن کہتا تھا ان کافروں کے بارے میں یہ سب مردہ ہے، اے نبی یہ زندہ نہیں ہے، آپ انہیں زندہ سمجھ رہے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ تو چلتے پھرتے مقبرے ہیں، ان کی اصل حقیقت ان کے اندر دفن ہو چکی ہے، کیونکہ یہ تازیے جو بنتے ہیں یہ مقبروں ہی کی شبیہ ہے، تو میں کہا کرتا ہوں یہ چلتے پھرتے تازیے ہیں، اکثر و بیشتر انسانوں کی وہ روح جو ہے مر چکی دفن ہو چکی، یہ حقائق ہے لطیف۔ اسی طرح یہ وحی کس چیز کا نام ہے، آیا وحی کو حضور نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، یا یہ کہ وہ کوئی اور کان ہے، وہ دل کے کان ہے، یہ روح الامین براہ راست قلب محمدی پر کیسے نازل ہوئے، نزل به روح الامین علی قلبہ کا، اس کی حقیقت کیا ہے، اب آپ سوچئے، یہ تو اصل حقائق ہے دین کے، یہ وہ لطائف حقیقتیں ہیں، لطیف حقیقتیں، کہ اگر ان کے بارے میں انسان کا ذہن مطمئن نہ ہو تو معلوم ہوگا کہ درخت ہے بغیر جڑ کے، یہ اوپر اوپر کا معاملہ ہو رہا ہے، جو اساس ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کی بہت اہمیت ہے ان موضوعات کی۔ جیسے میں نے آپ کو لطیفہ بتایا کہ بڑے بڑے مفکرین کا حال اس وقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روح کو علیحدہ شہر نہیں، اور روح کے تقاضے کوئی جسم کے تقاضوں سے متضاد نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے مفسر قرآن صاحب یہ لکھ گئے اس دور میں کہ یہ عہد الست جو ہے انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا، کیونکہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب مجھے سمجھا دے، انسان تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی، تو کس سے ہوئی ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گئے، میں نے کہا آپ کا یہ جملہ مہمل ہے، بے معنی ہے کہ یہ جسد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں یہ جملہ کیسے ہونا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانی کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں ارواح انسانی سے لیا گیا، اب بات کھل گئی، وہ ارواح پیدا کی گئی تھی، جنود و مجندہ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ تمام ارواح نو انسانی کی آدم سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں آئے گا بیک وقت موجود تھے، اور ان سے عہد لیا گیا لست برب کو قالو بلا، وہ روحانی وجود تھے، جسمانی وجود نہیں تھا، ان سے عہد لیا گیا، تو اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل عالم غیب آپ چاہے کہہ لیں، عالم ارواح عالم غیب ہے، لیکن ارواح انسانیہ سے لیا گیا، لیکن یہ روح کا لفظ قلم پر نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ وہی بات ہو جائے گی کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا انتظام، یہ اتنے روشن خیال مفسر ہو کر اور یہ روح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے وہ غلبہ ہمارے ذہنوں پر مغربی فکر کا اور مادہ پرستانہ نظریات کا، کہ اس کی جداگانہ حقیقت بھی تسلیم کرنے کو ہم تیار نہیں، جب تک ان ہم الجھنوں سے نہیں نکلیں گے اور قرآن کے حقائق کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ سکیں گے اور جرت کے ساتھ نہیں دیکھ سکیں گے، انشاءاللہ وہ زمانہ بھی آ رہا ہے، یہ حقائق، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، تو قرآن مجید پر بھی جو بہت سے پردے پڑ گئے تھے، مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب اور فکر اور فلسفے نے آ کر قرآن مجید کو جو بہت سے غلافوں میں لپیٹ دیا تھا، الحمدللہ کہ وہ دن آ رہے ہیں کہ وہ غلاف ہٹیں گے، اور پھر قرآن مجید کا دیدار عام ہوگا اس کے اصل حقائق کا. یہ وہ چیزیں ہیں. اسی کو پھر کہا گیا ایک حدیث میں, حدیث متفق علیہ ہے, عبداللہ ابن مسعود کی روایت, کہ یہ بطن مادر میں جب جنین تیار ہو رہا ہوتا ہے, بچہ بن رہا ہے, تو 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے, جو اس کی روح جو ہے وہ جو بنائی گئی تھی اس وقت اور کسی کولڈ اسٹوریج میں ہے, جیسے جیسے وہ جسد بنتا ہے اس کے ساتھ لا کر شامل کرتے ہیں. جیسے نفخ روح ہوا تھا آدم میں اس جسد کی تکمیل کے بعد, ایسے ہی بطن مادر میں ہم میں سے ہر شخص کی جب وہ جسم اس قابل ہوا کہ اس میں وہ روح شامل کی جا سکے, تو الفاظ یہ کہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے. اس روح کے معنی زندگی نہیں ہے, اس لیے کہ 120 دن جو یہ جنین جب تربیت پاتا رہا ہے اور جو اس کے اندر نشو و نما ہوتی رہی ہے, وہ بے جان شے تو نہیں تھی, جان تو اس میں تھی, یہ جان نہیں ہے وہ روح ہے. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ ان حقائق کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ یہ بنیادی چیز کہ روح جو ہے ایک علیحدہ مستقل وجود کی حامل شے ہے, اس کا منبع اور مادہ تخلیق اور اس کی توجہ اور اس کی غذا اور جب تک کہ ہم تمام اعتبارات سے شعور نہ ہو, اس وقت تک یہ کہ نہ دین کے حقائق سمجھ میں آئیں گے, نہ روزے کی وہ عظمت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ فرما رہا یہ خاص میرے لیے, تو کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا؟ کیا زکات اللہ کے لیے نہیں دی جاتی؟ نہیں, لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. نیت اللہ کی رضا جوئی کی ہے, ذکر اللہ ہی کا ہے, لیکن انسان میں وہ شے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں, وہ شے وہ ہے کہ جس کی تقویت کا سامان اس روزے اور قرآن کے ذریعے ہے. روزے کا اس میں منفی جو رول ہے کہ جسم کے دباؤ کو کم کر دے, اور قرآن کا مثبت رول ہے اسے اس کی غذا بہم پہنچائے تاکہ وہ اثر لو قوی ہو کر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.